ان کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے، جیسے مثالیں بھی کل مفصل دی ہیں ان تمام کے اندر سے کیسے حرکت میں واقع ہوتی ہے. لیکن ملا صدرہ نے آ کر پانچویں مقولے کا اضافہ کیا اور کہا کہ جوہر کے اندر بھی حرکت واقع ہو سکتی ہے، اور حرکت اصلاً ہے پہلے جوہر میں ہے، اس کے بعد پھر اعراض کے اندر ہے. یہاں تک ہماری پچھلی فصل تھی. گیارہویں فصل کے اندر علامہ طباطبائی حرکت جوہریہ کے استدلال ذکر کرتے ہیں کہ حرکت جوہریہ ممکن ہے اور موجود ہے عالم میں. جو حرکات نظر آتی ہیں وہ حرکت جوہر کے اندر موجود ہے. اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں علامہ طباطبائی اور فرماتے ہیں کہ یہ جو استدلال بیان کر رہے ہیں یہ صدر المتألہین یعنی صدر الدین شیرازی صاحب اسفار و مبانی حکمت متعالیہ، انہوں نے اپنی کتاب اسفار کے اندر حرکت جوہریہ کو ثابت کرنے کے لیے جو برہان ذکر کیا ہے اس کو یہاں پر علامہ طباطبائی نقل کرتے ہیں. یہ برہان چند مقدمات سے تشکیل پاتا ہے. پہلا مقدمہ جو یہاں پر ہے حسی ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ اعراض میں حرکت موجود ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں اعراض میں حرکت موجود ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جتنے بھی فلاسفہ ہیں وہ قائل ہیں کہ عین میں مقولہ عین، مقولہ کم، کیف اور وضع کے اندر کیا ہے حرکت واقع ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ اعراض ہیں. عرض کی اقسام ہیں، عرض کی قاعدتا نو قسمیں ہیں اور نو مقولے جو ہے ان میں یہ مثلا رنگ تبدیل ہوتا ہے حرکت ہے، قد و قامت تبدیل ہوتی ہے حرکت ہے، گیند اپنے کیا ہے گھومتی ہے اپنے ارد گرد، نہ یہ کہ مثلا آگے جائے، اس کی اپنے ہی ارد گرد محور کے اوپر گھومنا جو ہے یہ حرکت دروازہ ہے. یہ مختلف اقسام تفصیلا کل عرض ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ حسی مثالیں ہیں، سب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حرکت اعراض کے اندر موجود ہے. دوسرا مقدمہ جو یہاں ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو اعراض کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس تبدیلی کی علت کیا ہے. یہ ہم نے کہاں بات پڑھی ہے؟ یہ پانچویں مرحلے کے اندر چھٹے مرحلے میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ جو آثار مختلف نظر آتے ہیں ہمیں، مثلا انسان کے اپنے آثار ہیں، حیوان کے اپنے آثار ہیں، نباتات کے اپنے آثار ہیں، یہ جو آثار مختلف نظر آتے ہیں ان کا سبب کیا ہے، ان کی علت کیا ہے، یہ آثار کس سے نکل رہے ہیں، اس کی علت مباشر کیا ہے. انسان اگر تفکر کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تفکر کر رہا ہے. حیوان میں اگر حرکت بالارادہ ہے اور باقی جو خصوصیات حیوان کی، مثلا بکر، غنم، یہ الگ الگ آثار اپنے رکھتے ہیں، مثلا بکری کی اپنی خصوصیات ہیں، گائے کی اپنی خصوصیات ہیں، حمار کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ جو آثار ہیں یہ سب کے سب نباتات کی اپنے آثار ہیں، ان آثار کی علت مباشر کیا ہے، کیوں یہ آثار مختلف ہیں. اس میں چند چیزیں مطرح کی تھی، فرض ذکر کیے تھے، ہر فرض کو باطل کر کے ایک فرض فقط صحیح بچا تھا، وہاں چند فروض تھے. ایک فرض یہ تھا کہ چونکہ یہ جسم ہے اس وجہ سے کیا ہے یہ آثار مختلف رکھتے ہیں، تو اس کو باطل کر دیا تھا. کیونکہ اگر جسم ہونے کی وجہ سے آثار، مثلا انسان تفکر کیوں کرتا ہے، اس وجہ سے چونکہ جسم ہے.
अगर जिस्म होने की वजह से इंसान तफक्कुर करता है तो ये जिस्म तो उस गाय के पास भी है, तो फिर वो क्यों नहीं तफक्कुर करती? नबातात के पास भी जिस्म मौजूद है तो ये तफक्कुर क्यों नहीं करती? बस मालूम हुआ कि जिस्म इल्लत नहीं है। एक और वहां पर जिक्र हुई थी, एक और फर्क जिक्र हुआ था, वो ये कि मादाए उला, वो जो मादा है, जो कि कहा था जिस्म मुरक्कब है दो चीजों से मादा वाली सूरत से, कहा क्योंकि ये मादा रखता है जिस्म, मसलन इंसान चूंकि मादा उला रखता है, मादा रखता है, इस एतबार से ये तफक्कुर करता है। इस फर्ज को भी बातिल किया, कहा कि अगर ये मादा की वजह से तफक्कुर करता है तो हर जिस्म मुरक्कब है मादा व सूरत से, तो ये मादा भी अमर मुश्तरक है, बस आसार इसकी वजह से मुख्तलिफ नहीं है। अगर इसकी वजह से आसार इंसान पर बार हो रहे हैं तो ये चूंकि सब नया, बस इंसान के आसार तमाम जगह मौजूद होने चाहिए थे, हालांकि इस तरीके से नहीं है। बिलाखर नतीजा ये निकाला कि हमारे पास एक चीज बाकी बची है, वो क्या है? सूरत नौइया। सूरत नौइया है कि जिसकी वजह से आसार हर नौ के अलग अलग हैं। सूरत नौइया से मुराद क्या है? यानी जिसके जरिए एक चीज की हकीकत तश्कील पाए, उसको सूरत नौइया कहते हैं। इंसान की हकीकत किससे तश्कील पाती है? नाफतियत से। यानी अगर नातकियत न आए तो इंसान इंसान नहीं कहलाता, बस ये नातकियत उसकी सूरत नौइया है। बस चूंकि नातक है इंसान, लिहाजा तफक्कुर करता है। अब ये नातकियत हैवान में नहीं पाई जाती, ये नातकियत उसके नबातात के अंदर नहीं पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं पाई, पशुओं के अंदर भी तफक्कुर नहीं पाया जाता। बस मनशाए इख्तिलाफ आसार, अगर कोई पूछ भी ले आपसे, उस मरहले को दोबारा दोहराया मैंने, इख्तिलाफ आसार का मनशा कौन है? सूरत नौइया। अगर कोई आपसे कहे कि सूरत नौइया के इस बात पर दलील लेकर आए, उसकी दलील भी यही है कि जिस्म नहीं हो सकता, सूरत जिस्मिया नहीं हो सकती, मादा उला नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मुश्तरक है और मुश्तरक चूंकि मुश्तरक है, बस आसार भी मुश्तरक होने चाहिए थे, हालांकि हम देखते हैं कि आसार मुश्तरक नहीं है, बस एक ऐसी चीज है कि जो उसी के अंदर पाई जाती है और उसकी वजह से आसार मुख्तलिफ हो रहे हैं। इंसान की सूरत नौइया, वो सूरत नौइया है, इंसान की अपनी सूरत नौइया है, हैवान की अपनी सूरत नौइया है, नबातात की अपनी सूरत नौइया है, सूरत नौइया की वजह से आसार मुख्तलिफ हो रहे हैं। बस एक जौहर हमारे सामने आया कि जिसको सूरत नौइया का नाम दिया गया। अब इस मुकदमे के अंदर भी, दूसरे मुकदमे में भी यही मतलब है। पहला मुकदमा हमने ये बयान किया कि आराज में हरकत मौजूद है, यानी आराज मुतगैर हैं, ठीक है। अब दूसरा मुकदमा ये बयान किया, ये जो आराज मुतगैर हैं इनकी इल्लत क्या है? तो क्या जवाब देंगे? इनकी इल्लत क्या है? आराज मुतगैर की इल्लत कौन है? सूरत नौइया है। दूसरा मुकदमा ये बनता है कि आराज जो मुख्तलिफ हैं और मुतगैर हैं, इनके इख्तलाफ की वजह सूरत नौइया है। और सूरत नौइया को, सूरत नौइया को फलासफा जौहर मानते हैं। सूरत नौइया आराज की अकसाम में से नहीं है बल्कि जौहर की अकसाम में से हैं। जिस तरीके से जौहर अक्लो नफ्सो जिस्म मादा की तरफ तकसीम होता है, इसी तरीके से क्या है? सूरत नौइया भी उसकी एक किस्म है, पर सूरत नौइया जिस्म है, सूरत नौइया जौहर है। दूसरा ये मुकदमा। तीसरा मुकदमा जो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जो कि हम अभी पिछले चंद फसलों पहले पढ़ के आए हैं उसको, कि मुतगैर की इल्लत भी क्या होती है? मुतगैर होती है। तीसरा मुकदमा ये हो गया कि इल्लत मुतगैर मुतगैर होती है। ये तीन मुकदमे हैं। नतीजा आप खुद ले लें, देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। पहले बात ये हुई है आराज मुतगैर हैं, यानी हरकत है उनके अंदर। اعراض متغیرہ یعنی ان کے تغیر کی وجہ کون بن رہا ہے؟ صورت یعنی اعراض متغیرہ کی علت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صورت نوعیہ ہے. اور یہ کہا تھا کہ جو متغیر ہوں ان کی علت بھی کیا ہوگی؟ متغیر ہوگی. پس کون متغیر ہوگا؟ صورت نوعیہ. اور صورت نوعیہ کون ہے؟ جوہر ہے. پس تغیر و حرکت کس کے اندر ثابت ہو جاتی ہے؟ جوہر میں ثابت ہو جاتی ہے. پس نتیجہ
صورت نوعیہ جو کہ جوہر ہے وہ بھی متغیر ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی حرکت.
صورت نوعیہ میں حرکت موجود ہے یعنی حرکت در جوہر یعنی حرکت جوہریہ.
اگر ایک عام آدمی کو یہ بات بتانی ہو کہ علت متغیر بھی متغیر ہوتی ہے تو وہ پھر یہ اللہ پہ بات کرے گا کہ پھر اللہ بھی متغیر ہے کیونکہ سب کی علت تو وہی ہے. اس کی عام فام سے مثال کیا دیا جب کہ آپ نے پہلے دی ہے لیکن وہ اگر تھوڑی سی مطلب اس سے بھی کم تر مثال میں سمجھانا ہو تو کیا دیں؟
ابھی آئے گا اس میں تھوڑا تر کو دیتے ہیں. ایک اشکال وہی دوبارہ اس میں دہراتے ہیں. یہ مستشکل جو ہے جو حرکت جوہریہ کے منکر ہیں وہ آ کر اسی اس بات کو دوبارہ بتاتے ہیں. وہاں پھر کوشش کروں گا تھوڑا تبدیل کرنے کا. پر یہ ایک برہان یہاں پر اقامہ ہوا حرکت جوہریہ کے اوپر. بس حرکت جوہریہ ثابت. اگر کوئی آ جاتا ہے امتحان سوال یہ آ جاتا ہے کہ حرکت جوہریہ سے کیا مراد ہے اس کے اوپر برہان اقامہ کرے. آسان برہان ہے چونکہ یہ پہلے تمام فصول میں ہم باتیں کر کے آ چکے ہیں. اگر وہ ذہن میں ہو تو استدلال انتہائی بسیط و سادہ ہے اور مطلب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. یہ ہے برہان کے جو انہوں نے ثابت کیا اور علامہ نے مطرح کیا یہاں پر. اس کے بعد علامہ اس برہان کے اوپر تین اشکال ہوئے ہیں ان اشکالوں کے جواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک نظریہ تب تام بنتا ہے یعنی آپ جب کوئی نظریہ دینا چاہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں. جب بھی علمی ترقی کریں گے یہ حتماً ذہن میں رکھیں. جب بھی نظریہ دینا چاہیں دو کام حتماً کریں. پہلے تدوین نظریہ, اس کے بعد جتنے اشکالات اس پر ہیں ان کو جواب دینا. اگر آپ کیا کریں تدوین نظریہ کریں لیکن جو اعتراضات وارد ہوں اس کے جواب نہ دے سکیں تو آپ کے نظریے کو تام نہیں مانا جائے گا. لہذا اگر آپ ایک نظریے کو دینا چاہتے ہیں اس کی تبیین جس طرح کرنا ضروری ہے, اس پر اشکالات جو ہوتے ہیں اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. اگر ایک اشکال بھی باقی رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظریہ تام نہیں ہے. اس کے اوپر اشکال کیا کرتے ہیں؟ اشکال یہی کرتے ہیں جو ابھی آپ نے دہرایا اس کو. ہم پہلے پچھلی فصل میں اس کو پڑھ کے آئے ہیں پچھلی چند فصل پہلے. وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ اعراض متغیر ہیں اس کی علت بھی کیا ہونی چاہیے؟ متغیر ہونی چاہیے. تو آپ نے ثابت کر دیا کہ صورت نوعیہ چونکہ علت اعراض ہے بس صورت نوعیہ میں بھی کیا ہے؟ تغیر موجود ہے, تبدل موجود ہے, تجدد موجود ہے, بس حرکت جوہریہ ثابت ہوتی ہے. ہم نقل کلام کریں گے اس حرکت جوہریہ کے اندر. یہ حرکت جوہریہ اگر متغیر متحرک متجدد ہے اس نے یہ تغیر کہاں سے لیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو اس کی جو علت ہوگی ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے. اب چونکہ قاعدہ فٹ آ جائے گا کہ صورت نوعیہ کے تغیر کی جو علت ہے وہ بھی متغیر ہے, ہم پھر اس کی تغیر کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے تغیر کہاں سے لیا ہے. اس طرح کرتے کرتے کیا ہے بات جو ہے وہ یہ تسلسل ہوگا. لازم ہے جو تین صورتیں پڑی تھی یا تسلسل آئے گا یا دور آئے گا یا کیا ہے خدا کا متحرک ہونا لازم آئے گا. یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں تو آپ جب کہتے ہو کہ علت متغیر متغیر ہونی چاہیے تو پھر خداوند متعال کی صورت میں کیا کرو گے؟ ہم تو حرکت جوہریہ کے قائل نہیں ہیں. لہذا ہم قائل ہیں کہ خدا نے جوہر کو خلق کیا ہے اور جوہر کو جب خلق کیا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ وہ ثبات ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حرکت اس کے اوپر آئی ہے. ٹھیک ہے, اب جوہر ثابت ہے اور خدا بھی ثابت ہے, ثابت سے ثابت چیز ہی آتی ہے. لہذا ہمارے اوپر اشکال نہیں آ رہا. آپ جب جوہر کو متغیر بنا رہے ہو آگے تو خدا جوہر ہی کو خلق کرتا ہے کیونکہ اعراض تابع جوہر ہیں. جوہر آئے گا تو اعراض آئیں گے, جسم آئے گا تو سفیدی آئے گی, سفیدی الگ سے تو نہیں آئے گی. تو لہذا
کیا کریں گے اس مورد کے اندر، آپ کیا جواب دو گے حرکت جوہریہ کے قائلین؟ جواب اس کا آسان یہی تھا کہ بعض اوقات حرکت غیر ذات ہے اور بعض اوقات کیا ہے، حرکت اس کی ذات میں شامل ہے. مثلا عرفی مثال دینے والا، حقیقی مثال نہیں ہے یہ، مثلا گیند ایک ذات ہے، اگرچہ حرکت جوہریہ اگر ثابت ہو جائے تو یہ گیند بھی اپنی ذات میں کیا ہے، متغیر ہے. لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے وہ اس مطلب کو عرض کر رہا ہوں. گیند کیا ہے، ایک ذات ہے، یہ متحرک نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو تحرک دینے کے لیے علت کی ضرورت ہے. آپ آ کر اس کو کک ماریں گے اور اس کو انرجی دیں گے جس کی وجہ سے وہ کیا کرے گی، تحرک میں آئے گی. اب یہاں پہ چونکہ حرکت اور ذات دو الگ الگ چیزیں ہیں، ذات کے لیے بھی ایجاد چاہیے اور حرکت کے لیے بھی کیا ہے، ایجاد چاہیے. یعنی علت کیا کرے گی، پہلے جوہر کو خلق کرے گی پھر حرکت کو خلق کرے گی. یہاں پر پھر کیا ہے، یہ قاعدہ فٹ آتا ہے کہ جہاں حرکت کو بھی ایجاد کرنے کی ضرورت پڑے وہاں یہ سوال مطرح ہوتا ہے کہ چونکہ یہ متغیر ہے بس اس کی علت بھی کیا ہونی چاہیے، متغیر ہونے چاہیے. لیکن ایسی ذات کے جس کی حرکت اس کی ذات میں شامل ہو رہی، جیسا کہ مثال دی تھی کھانے جتنے بھی ہیں نمکین ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے، نمکین کی وجہ سے. یعنی کھانے کو اگر نمکین کرنا ہے تو نمک کی ضرورت پڑے گی، لیکن نمک کی نمکینی کہاں سے آئی ہے، خدا نے جب اس ذات کو خلق کیا ہے تو نمکین خلق کیا ہے، نہ یہ کہ پہلے ایک ذات کو خلق کیا ہے پھر اس کو نمکینی دی ہے، نہ، ذات نمکین خلق کیا ہے خدا نے. بات واضح ہے. اور مثلا انسان ناطق خدا نے خلق کیا ہے، نہ یہ کہ انسان کو پہلے خلق کیا ہے اور ناطقیت بعد میں دی ہے، ایسا نہیں. ذاتیات ذات کے ہمراہ آتی ہیں، ان کو جعل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ذاتیات جعل نہیں ہوتی، ذات جیسے ہی جعل ہوتی ہے اس کی ذاتیات بھی خود بہت کیا ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں. بس ایسا مورد کہ جہاں پر حرکت ذات کے اندر شامل ہو، اس کی ذاتیات میں ہو، تو وہاں پر یہ قاعدہ فلسفی جاری نہیں ہوتا. کیوں؟ خدا نے ذات کو خلق کیا ہے. جب خدا نے ذات کو خلق کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، خدا نے ذات متحرک کو ثابت کیا ہے، نہ یہ کہ ذات کو خلق کرنے کے بعد حرکت دی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نمک کی ذات کو جب خلق کیا، نمکینی خود بخود آ گئی، دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. جیسے ہی وہ ذات آئی نمک آ گیا، جیسے ہی انسان کو خلق کیا ناطق آ گیا، ناطق کو جعل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس کی ذات میں شامل تھی. پر جب ذات آ گئی، ذاتیات خود بخود آ جاتی ہیں. خدا نے کیا کیا ہے، ذات متحرک کو پیدا کیا ہے، نہ یہ کہ ذات کو پیدا کرنے کے بعد حرکت کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ متحرک بنے. بس یہ قاعدہ کہ ہر علت متغیر تھی، ہر متغیر کی علت متغیر ہوتی ہے، یہ اس جگہ پر جاری نہیں ہوتا کہ جہاں پر حرکت کیا ہو، ذات میں داخل ہو، ذاتیات میں سے ہو. واضح. بس یہ پہلا اشکال تھا اور اس کا جواب حرکت جوہریہ کے اوپر. اور ایک اور تبیین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے جب خدا ذات متحرک کو ثابت کر رہا ہے، وہ اپنے تحرک میں ثابت ہے. کیسے؟ یعنی خدا کیا کر رہا ہے، خدا ذات متحرک کو ہے، تحرک کے اندر وہ ثابت ہے. یعنی کیا مراد، ہمیشہ اس نے حرکت کرنی ہے. پس ذات متحرک اپنے اس تحرک کے اعتبار سے ثابت ہے. پس خدا ثابت ہے اور اس سے چیز بھی کیا ثابت ہوئی ہے، صادر ہوئی ہے، ثابت خالق ہوئی ہے. پس یہ پہلا اشکال اور اس کا جواب. دوسرا اشکال حرکت جوہریہ کے اوپر یہ آ کر کرتے ہیں کہ آپ نے آ کے ہمیں کیا جواب دیا، آپ نے حرکت جوہریہ کے بارے میں یوں آ کر کہا کہ اعراض متغیر ہیں، دقت کریں، اعراض متغیر ہیں، کس کی وجہ سے؟ جوہر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور جوہر کیونکہ متغیر ہے، اعراض متغیر ہیں، ٹھیک ہے، بس اعراض کا تغیر کس کی وجہ سے ہے؟ جوہر کی، یعنی جوہر نے یہ تغیر اعراض کو دیا ہے. ہم آپ سے پوچھتے تھے کہ جوہر کا تغیر کس نے دیا ہے، آپ نے ہمیں ابھی پچھلے اشکال کے جواب میں کہا ہے کہ جوہر کا تغیر ذاتی ہے، تو لہذا آپ نے کیا وہ سوالوں کا سلسلہ منقطع کر دیا جو ہم آپ پر اشکال کر رہے تھے، کہ مثلا پہلا اشکال کیا کر رہے تھے، یہ جوہر کا تغیر، عرض کا تغیر جوہر کی وجہ سے، جوہر کا تغیر کس کی وجہ سے؟ کسی اور علت کی وجہ سے، وہ بھی متغیر ہے تو اس کی تغیر کہاں سے ہے؟ وہ اس کی وجہ سے ہے. اس کا تغیر کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. یہ سلسلہ آپ نے کیا کر دیا، ہم نے پوچھا اعراض متغیر ہیں، کیوں متغیر ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ آپ نے کہا جوہر کی وجہ سے، چونکہ جوہر متغیر ہے بس اعراض بھی متغیر ہیں. اور آپ سے پوچھا گیا کہ جوہر متغیر کیوں ہے، آپ نے کہا کہ اس کا تغیر ذاتی ہے، خدا نے جوہر متغیر ساتھ پیدا کیا ہے، خدا نے جوہر ذات متحرک پیدا کیا. بس آپ نے سوال کا سلسلہ کیا کر دیا، منقطع کر دیا. تو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جوہر میں جا کے کیوں کہتے ہیں کہ تحرک اس کا ذاتی ہے، آپ عرض نہیں کہہ دو کہ عرض کا تغیر ذاتی ہے تاکہ جوہر تک نوبت ہی نہ پہنچے. بات بات ہوگا، اشکال کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی آپ نے پچھلے کے جواب میں ہمیں یہ کہا کہ جوہر اپنا تغیر ذاتی رکھتا ہے چونکہ ذات میں شامل ہے، پس اس کو علت اس کی علت متغیر نہیں ہو سکتی. ہم آپ کے اوپر یہی مبنا جو ہے لے کر آتے ہیں اور آپ سے منوائیں گے کہ حرکت جوہریہ ثابت نہیں ہو سکتی. کیا آپ کہتے ہو کہ اعراض کا تغیر جوہر کی وجہ سے ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، اعراض کا تغیر اسی طریقے سے ذاتی ہے جس طریقے سے آپ جوہر میں اس کو، ہم جوہر تک نوبت ہی نہیں جانے دیتے. ہم کہتے ہیں اعراض کا تغیر غیر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا ذاتی ہے. تو جب اعراض کا تغیر ذاتی ہو گیا تو اب جوہر تک نوبت ہی نہیں پہنچے گی کہ جوہر میں تغیر و تحرک و تجدد پیدا ہو، بس حرکت جوہریہ ثابت نہیں ہوگی آپ کے اپنے ہی مبنے کے تحت. مسئلہ آپ چونکہ جوہر میں تغیر کے ذاتی ہونے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے ایک مرحلہ پہلے ہی ہم کیا ہیں، ذاتی ہونے کے قائل ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ اعراض. اعراض کی تغیر کیا ہے؟ ذاتی ہے. یہ اشکال ہے اس کا، بروازہ لکھ لیں گے اس کو، ذہن میں بیٹھ گیا کہ اعراض کا تغیر اس کا ذاتی ہے. جب اعراض کا تغیر ذاتی ہو گیا تو جوہر تک نوبت نہیں پہنچے گی کہ حرکت جوہریہ ثابت ہو. یہ اشکال مستشکل کرتا ہے.
اعراض سے مراد انسان بھی آتا ہے.
کیا اعراض صفات ہیں؟ یہ ذہن میں بٹھا کے رکھیں، بار بار ترکرار دیا ہے. انسان جوہر ہے لیکن انسان کے حالات کیا ہیں؟ اعراض ہیں. آپ شجاع ہیں، شجاعت عرض ہے. آپ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، وہ اعراض ہیں. آپ کا قد و قامت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، وہ اعراض ہیں. جتنے بھی اوصاف ہیں آپ کے کیا ہیں؟ اعراض ہیں. لیکن خود آپ کی ذات کیا ہے؟ جوہر ہے. اعراض مستشری کہتا ہے کہ اعراض متغیر ہیں کیونکہ تغیر اس کا ذاتی ہے، پس نوبت جوہر تک نہیں پہنچے گی تاکہ حرکت جوہریہ ثابت ہو. کیونکہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اعراض کا تغیر جوہر کی وجہ سے ہے اور جوہر کا تغیر اپنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اعراض کا تغیر جوہر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا ہے، پس حرکت جوہریہ ثابت نہیں ہوگی.
اور جوہر تک نہیں جائے گی تو
حرکت جوہریہ ثابت نہیں ہوگی. کوئی تغیر جوہر تک پہنچائیں گے تو حرکت جوہریہ ثابت ہوگی. ہم کہتے ہیں اعراض کی جو ہے تغیر ہے ہی ذاتی، تو پھر وہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچے گی تو حرکت جوہریہ ثابت نہیں ہوگی. جواب اس کا کیا دیتے ہیں علامہ؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ پہلے اعراض کی حقیقت تو جانیں کہ اعراض کہتے کسے ہیں. اعراض پہلے ہم اس کو پڑھ کے آئے ہیں، اس کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں. ہم نے جب وجود کی اقسام کی تھی
تو وجود کی اقسام جب کی تھی، مثلا کہا تھا وجود یا فی نفس ہی ہے یا کیا فی غیر ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ وجود رابط بنایا تھا،
ٹھیک ہے. یعنی اصلاً استقلال اس کے اندر موجود نہیں ہے.
وجود فی نفس ہی کو پھر لے نفس ہی میں تقسیم کیا تھا، اور پھر کس میں کیا تھا؟ لے غیر ہی میں. وجود فی نفس ہی لے نفس ہی کو ہم نے جوہر کہا تھا،
یعنی یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اپنے تحقق کے اندر، بس وہ وجود کے جو اپنی ذات کے تحقق میں کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اس کو فی نفس ہی لنفس ہی کہتے ہیں، یعنی فی نفس ہی یعنی مستقل ہے، لنفس ہی یہ اپنے لیے ہے، کسی کی صفت واقع نہیں ہوتا جا کر، انسان فی نفس ہی لنفس ہی ہے، لیکن فی نفس ہی لغیر ہی یہ کس کی تعریف تھی؟ یہ اعراض تھی، مثلا سفیدی، سفیدی فی نفس ہی ہے، یعنی استقلالیت ہے تھوڑی بہت اس کے اندر، لیکن لغیر ہی ہے، یعنی کیا مراد؟ آپ فقط سفیدی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں جسم سفید، میز سفید، صفا جو سفید ہے، مطلب یہ اس غیر ہی کی طرف لے کر جاتے ہیں اس کو، یعنی یہ سفیدی آ کر کیا کرتی ہے؟ جسم کو اوصاف، صاحب اوصاف بناتی ہے، صاحب صفت بناتی ہے، مثلا علم بنا بر فلاسفہ قدیم، نہ کہ بنا بر صدر متعلین، مثلا کیا ہے علم؟ کیا ہے مثلا عرض ہے، کیسے نفسانی تھی، علم آ کر کیا کرتا ہے؟ انسان کو عالم بناتا ہے، شجاعت آ کر انسان کو شجاع بناتی ہے، لنفس ہی نہیں ہے بلکہ شجاعت لغیر ہی ہے، یعنی شجاعت میں کسی کی صفت بننا ہے آ کے، کسی کو صاحب صفت بنانا ہے آ کے، بس اعراض فی نفس ہی لغیر ہی ہیں، ہمیشہ غیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کا جو کچھ بھی ہے غیر کے لیے ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ غیر کو دینا ہوتا ہے جا کر، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سفیدی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، یہ جب تک کہ غیر کی نہ بن جائے تب تک اس کے اپنا کچھ نہیں ہے، جسم سفید ہوگا، کاغذ سفید ہوگا، دیوار سفید ہوگی، نہ یہ کہ آپ کو کیا الگ سے آپ نے کبھی سفیدی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، الگ سے سفیدی دیکھ بھی نہیں سکیں گے، علم کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بس یہ اعراض کی حقیقت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ غیر کا ہوتا ہے، غیر کے لیے ہوتا ہے، آپ جب کہہ رہے ہو، اب جواب کی طرف دقت کریں، آپ کہہ رہے ہو کہ اعراض کا تغیر ذاتی ہے، اور جب ہم نے اعراض کی حقیقت میں آ کے دقت کی تو دیکھا اعراض کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، سب کچھ غیر کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعراض کا جو تغیر آپ ثابت کر رہے تھے ذاتی، وہ حقیقت میں کس کا ہے؟ جوہر کا ہے، کیونکہ اعراض متقی ہیں جوہر کے اوپر، یہ تو سب مانتے ہیں، از اول فلسفہ تا امروز تا یوم القیامہ جو ہے وہ مانتے رہیں گے اس کو کہ اعراض متقی بھی جوہر ہیں، یعنی جب تک جوہر نہ ہو عرض نہیں آ سکتا، علم تنہا کبھی نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں آئے گا، انسان عالم نظر آئے گا، الگ سفیدی نظر نہیں آئے گی بلکہ جسم سفید نظر آئے گا آپ کو، شجاعت نظر نہیں آئے گا، انسان شجاع نظر آئے گا آپ کو، اعراض متقی ہیں جوہر کے اوپر، بس اعراض کا جو کچھ ہے سب غیر کے لیے ہے، تو آپ جب تغیر اعراض کے لیے ثابت کر رہے ہو کہ ذاتی ہے اس کا تو ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو غیر کے لیے ہے، بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اعراض کا تغیر کس کے لیے ہے؟ جوہر کے لیے، بس جوہر کے اندر تغیر چلا گیا اور اس کے جوہری ثابت ہو گئی، آپ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اعراض کا تغیر ذاتی ہے نوبت جوہر تک نہیں پہنچے گی، اور جوہر متغیر نہیں ہوگا تو حرکت جوہریہ ثابت نہیں ہوگی، ہم نے آ کر جب اعراض کی حقیقت کو تفصیل میں لے کر آئے، اس کی کیا ہے دقت میں گئے، تو معلوم ہوا کہ عرض کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی حقیقت غیر کے لیے ہو، تو جب اس کی حقیقت ہوتی ہے غیر کے لیے ہے تو اس کا جو کچھ ہے وہ غیر کا ہے، بس اگر یہ متغیر ہے تو اس کا تغیر کس کے لیے ہے؟ جوہر کے لیے، بس تغیر جوہر میں چلا گیا، جب جوہر میں تغیر چلا گیا تو جوہر متحرک ہو گیا، جوہر متحرک ہو گیا حرکت جوہریہ ثابت ہو جائے گی، یہ اس کا دوسرا اشکال اور اس کا جواب، اس کے بعد تیسرا انہوں نے اشکال ذکر کیا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ دو اشکال اور جواب کافی ہیں، حرکت جوہریہ بھی جو ہے وہ تبیین ہو گئی ہے اور کافی ہے، خلاصہ چونکہ خلاصے کے عنوان سے ہے ساری باتیں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، دوسرا برہان جو یہاں پر اقامہ کرتے ہیں علامہ وہ بھی چھوٹا برہان ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دقت کی جائے تو معلوم ہوگا اعراض مراتب جوہر میں سے ہیں.
یعنی جوہر اور عرض کا رابطہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں جوہر اور عرض کا رابطہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو پہلے ایک جوہر پڑا ہو ہمارے پاس پھر عرض پڑی ہو آ کر پھر یہ آپس میں کیا ہوں متحد ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا علم جدا ہو انسان جدا ہو پھر یہ علم جب زمیمہ پیدا کرے گا انسان کے ساتھ تو اس زمیمے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان عالم بنے گا. اور اسی طریقے سے باقی اوصاف کہتے ہیں حقیقت ایسے نہیں ہے اعراض اور جواہر کی آپس میں رابطہ کیسا ہے. رابطہ یہ ہے ہمارے پاس جوہر ہے فقط اور جوہر کے مختلف مراتب ہیں اس کا ایک مرتبہ کیا ہے عرض ہے. بس اعراض مراتب جوہر میں سے ہیں شؤونات کیا ہے جوہر میں سے ہیں حالات جوہر میں سے ہیں. بس جب اعراض حالات جوہر میں سے ہیں مراتب جوہر میں سے ہیں تو جو تو مرتبے کے اندر اس وقت تبدیلی آتی ہے کہ جب صاحب مرتبے کے اندر کیا ہو تبدیلی واقع ہو. یعنی جب تک جو اصیل ذات ہے جو حقیقت ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی اس سے متعلق جتنے اوصاف ہیں اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ ایک ایسا ہی ہے یعنی ایک چیز میرے ساتھ وابستہ ہے ٹھیک ہے جب میرے ساتھ وابستہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں میرا حکم نہ بدلے لیکن میرے ساتھ جو وابستہ ہے وہ اس کا حکم بدل جائے. نہیں ایسا ہو سکتا بلکہ جب تک میرا حکم نہیں بدلے گا میرے ساتھ وابستہ جو چیز ہوگی اس کا حکم نہیں بدل سکتا. یہ مطلب واضح اور وجدانی چیز بھی ہے. پس اعراض مراتب جوہر میں سے ہے اور جب مراتب جوہر میں سے ہو گئی تو جو کچھ بھی تغیر و تحول ایجاد ہوگا وہ پہلے جوہر میں ہوگا پھر جا کر عرض میں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے ان کا رابطہ آپس میں کیا ہے ہاں ان کا رابطہ آپس میں کیا ہے کہ جوہر عرض جو ہے وہ مراتب جوہر میں سے ہے. پر ایک برہان انہوں نے حرکت جوہریہ کے اوپر یہ اقامہ کیا.
یہ کون
سی پڑھ
میں
گیارہویں پاس فراز کیا تھا کہ یہ فصل جو ہے یعنی حرکت جوہریہ یہ مبنا انتہائی شریف مبنا ہے یعنی اس کے اندر بہت سارے معارف استخراج چونکہ مقام نہیں ہے اس کی تفصیل کا. جب آپ لوگ اگر حوصلہ ہوا اور تفصیلاً آپ نے کسی جگہ پر اس کو پڑھا تو حتماً اس کی طرف توجہ کیجیے گا تو بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے کہ اس قاعدے کے ذریعے ہمارے کتنے معارف کے جو مشکلات موجود ہیں وہ اس سے حل ہوتی نظر آتی ہیں. یہ ہماری گیارہویں فصل تھی جو حرکت جوہریہ کے اس بات میں تھی. دو برہان اقامہ کیے پہلے برہان پر جو تین اشکال تھے ہم نے دو ذکر کیے اس میں تیسرا چھوڑ دیا کہ کافی ہے دو اشکال اور اس کے جواب. اس کے بعد آ جاتی ہے بارہویں فصل موضوع حرکت جوہریہ کے اندر. عرض کیا تھا آپ کو پچھلے درس میں کہ جو حرکت جوہریہ کے منکر ہیں ان کا بہترین استدلال یہی تھا کہ اگر ہم جوہر میں حرکت کے قائل ہو جائیں تو حرکت واحدہ معنی پیدا نہیں کرے گی. اب کب کہیں گے کہ یہ چیز متحرک ہے؟ تب کہیں گے کہ جب اس کی ذات کیا ہو ثابت ہو. مثلا آپ کب کہیں گے کہ سیب متحرک ہے؟ کہ جب سیب ثابت رہے سیب کی ذات اور اس کے اوصاف کیا ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں
وہ سبز تھا, سبز سے وہ مثلا پیلا ہوا, سرخ ہوا, جو بھی مثلا یہ رنگ تبدیلی آ رہی ہے اس کی, کب کہیں گے کہ سیب متحرک ہے, یہ سیب متحرک ہے, کب کہیں گے یہ؟ اس وقت کہ سیب کی ذات ثابت رہے اور اوصاف اس کے بدلے جا کر. لیکن اگر آپ قائل ہو جائیں کہ نہ اس کی ذات بھی دم بدم تبدیل ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیب وہ سیب نہیں رہا. اس کے جب ذات دم بدم چینج ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو سیب تھا وہ دوسرے سیکنڈ والا سیب نہیں رہے گا, وہ دوسرے سیکنڈ کی ذات ہو رہا ہے, اس کی ذات ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ذات میں تغیر آ رہا ہے, پس جو پہلے سیکنڈ میں موجود تھا اس کی ذات اور تھی, جو دوسرے سیکنڈ میں موجود ہے اس کی ذات اور ہے. پس جب ذات متعدد ہوگی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا سیب کیا ہے متغیر ہے. حرکت واحد ہے اور وحدت حرکت تب ثابت ہوتی ہے جب موضوع اس کا کیا ہو, یعنی جو چیز متحرک ہے وہ ثابت ہو, اس کی ذات ثابت ہو. تو لہذا منکر ہو گئے, وہ کہتے ہیں پس جوہر کے اندر ہم حرکت جوہریہ کے قائل نہیں ہو سکتے, حرکت قائل نہیں ہو سکتا, تاکہ موضوع ثابت رہے تاکہ حرکت واحدہ کو ہم معنی پیدا کر سکیں. اس کے لیے ملا خطرہ نے آ کر کہا کہ نہیں, حرکت جوہریہ بھی ثابت کریں گے اور موضوع حرکت بھی ثابت کریں گے, یعنی حرکت جوہریہ ہوتے ہوئے موضوع حرکت کیا ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا. کیا ہے موضوع حرکت جوہریہ؟ فرماتے ہیں موضوع حرکت جوہریہ مادہ ہے پلس کس کے, صورت ما, یہ موضوع حرکت جوہریہ ہے. مادہ کے بارے میں بہت تکرار ہو چکا ہے, مادہ کسے کہتے ہیں, مادہ یہی کہا تھا کہ ہر جسم جو ہے وہ مادہ سے کیا ہے مرکب ہے, مادہ و صورت سے, مادہ نہ ہو تو کوئی چیز خالق نہیں ہو سکتی. مادہ وہی استعداد تھی کہ جو ہر جسم کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہر یہ مادہ جو ہے ہمیشہ واحد رہے گا چاہے اس کی ذات بھی بدلتی رہے. مثلا انسان کا جو مادہ اولا ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں مادہ اولا, یعنی ہر جسم جو مرکب ہے مادہ و صورت سے, اس پہلے مادے کو کیا کہتے ہیں, مادہ اولا, یعنی جس سے ایک جسم اول میں تشکیل پاتا ہے, مادہ اولا بھی کہتے ہیں اسے, حیولا اولا بھی کہتے ہیں اسے. اس وقت میرا خیال میں تذکر دیا تھا ان سب چیزوں کا, ٹھیک ہے. مادہ اولا کہتے ہیں کہ یہ سب فلاسفہ اس کے قائل ہیں کہ تغیر چاہے جتنا بھی آ جائے یہ مادہ وہی کا وہی رہے گا,
مادہ
ایک ہی رہے گا. مادہ یعنی اگر آپ قائل ہو جائیں کہ جوہر میں حرکت ہے تو انسان جوہر ہے. اب مثلا ہم نے 5:15 اگر درس شروع کیا ہے تو اب اگر 6 ہو رہے ہیں تو اس 45 منٹ کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جو 5:15 ہم تھے وہ اب نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر ایک موضوع موجود ہے کہ جو ہمیشہ ثابت رہے گا, وہ کیا ہے, مادہ اولا. وہ استعداد کے جو ہمارے اندر موجود تھی, وہ مادہ اولا کے جو ہمارے اندر موجود تھا, وہ کیا ہے, کبھی تبدیل نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ پابرجا رہتا ہے, وہ واحد رہتا ہے ہمیشہ. چونکہ مادہ اولا ثابت رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی, پس یہ کیا بنے گا, موضوع حرکت جوہریہ بنے گا. بات واضح ہوئی ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ مادہ اولا کا ہم پیچھے حکم پڑھ کے آئے تھے کہ مادہ اولا قوہ محض ہے, یعنی فعلیت نہیں رکھتا. جب مادہ اولا قوہ محض ہے, فعلیت نہیں رکھتا, تو پھر یہ کیسے حرکت جوہریہ کا موضوع بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مادہ اگرچہ فعلیت نہیں رکھتا لیکن یہ اپنے تحقق میں محتاج ہے ہمیشہ کس کے, صورت کے. صورت کا یہ محتاج ہے مادہ اپنے تحقق میں. ممکن نہیں ہے کہ صورت نہ ہو لیکن مادہ موجود ہو. مثلا نطفہ اگر آپ لے لیں، اگر آپ اس کو مادہ مان بھی لیں، تو یہ مادہ جو ہے اس وقت تحقق پیدا کرے گا کہ جب اس کے اوپر صورت نطفہ آئے گی. صورت نطفہ اگر نہ ہوتی تو یہ مادہ بھی موجود نہ ہوتا، کیونکہ مادہ فعلیت ہی نہیں رکھتا اصلا، قوہ محض ہے، استعداد محض ہے. پس حتماً کوئی نہ کوئی صورت اس کے اوپر آنی چاہیے تاکہ یہ کیا کرے، تحقق پیدا کرے. اس وجہ سے تو لہٰذا یہ کہا کہ موضوع کیا ہے، موضوع فقط مادہ نہیں ہے، تاکہ یہ اشکال کیا جائے کہ مادہ تو قوہ محض ہے، مادہ تنہا وجود پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے موضوع حرکت جوہریہ ہے. بلکہ کہا مادہ پلس صورت، ما صورت کی وجہ سے چونکہ یہ تحقق ہمیشہ پیدا کرتا ہے تو صورت کا ہونا ضروری ہے، بس یہ مل کر کیا بنیں گے، حرکت جوہریہ کا موضوع بنیں گے. دو تبیین عرض کر دی، تیسری چیز آپ کون سی رہ گئی، یہ صورت ما ما جو عرض کر رہے ہیں یہاں پر. اس کا مقصد یہ ہے کہ مادہ کے تحقق میں کوئی خاص صورت ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ مادہ تحقق تب پیدا کرے گا کہ جب مثلا نطفے کی صورت اس کے اوپر آئے گی. مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ مادہ اس وقت تحقق پیدا کرے گا کہ جب نطفے والی صورت اس کے اوپر آئے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نطفے کی صورت ختم ہوگی تو مادے کو کیا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مادہ جو موجود ہے انسان کے اندر، مادہ اولا وحیولا اولا جو انسان کے اندر ہے، اس کا تحقق کس کے ذریعے ہے، صورت نطفہ کے ذریعے. اب صورت نطفہ اگر ختم ہوگی تو اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا وجود ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں مادہ اولا موجود ہوتا ہے، کیونکہ استعداد ہوتی ہے تو یہ نطفے سے لے کر انسان تک پہنچتا ہے، یہی مادہ ہے کہ جو انسان بنتا ہے جا کر. مضغے کے اندر بھی یہی مادہ ہے، علقہ کے اندر بھی یہی مادہ ہے، جنین کے اندر بھی یہی مادہ ہے، انسان کے اندر بھی یہی مادہ ہے، اور قیامت تک یہی مادہ اس کے اندر موجود رہے گا. تو پس معلوم ہوا کہ وہ صورت کے جو مادے کو تحقق دیتی ہے وہ کوئی خاص صورت نہیں ہے، صورت ما ہے، یعنی کوئی بھی صورت ہو جائے، ما نکرا ہے. مادہ پلس صورت ما، یہ جب مل جاتے ہیں آپس میں تو موضوع حرکت جوہریہ بنتے ہیں. پس ملا صدرہ نے آ کر یہ بات ثابت کی، اور علامہ نے بدایہ میں اس مطلب کو نقل کیا ہے کہ ہر جوہر میں اگرچہ حرکت ثابت بھی ہو جائے، تب بھی ہمارے پاس ایک موضوع ثابت موجود ہے کہ حرکت معنی پیدا کر جاتی ہے اس میں. وہ موضوع ثابت کون ہے حرکت جوہریہ کا، وہ مادہ پلس صورت ما، یہ کیا ہے، موضوع حرکت جوہریہ ہے. آخری مطلب اس فصل کے اندر یہ ہے، علامہ اپنا نظریہ دیتے ہیں اس کے اندر. علامہ کہتے ہیں کہ بابا اساساً آپ حرکت جوہریہ میں موضوع کے پیچھے کیوں جا رہے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو کہ حرکت جوہریہ کیا ہے، وہ اس کو موضوع کی ضرورت ہے. کہتے ہیں دو فرض ہو سکتے ہیں، اور دونوں فرضوں میں دونوں فرض کیا ہیں، درست نہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حرکت جوہریہ میں موضوع اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک موضوع واحد نہیں ہوگا حرکت واحدہ نہیں ہوگی، حرکت واحدہ تب ہوگی جب اس کا موضوع کیا ہوگا، واحد ہوگا. اس وجہ سے ہمیں کیا ہے، ضرورت ہے موضوع ثابت کی، موضوع واحد کی، حرکت جوہریہ کا ایک موضوع ہونا چاہیے. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرض درست نہیں ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ حرکت جوہریہ کیا ہے، اور یہ ہم نے جب ثابت کر دیا کہ جوہر کی حرکت اس کی ذات میں شامل ہے، جوہر کی ذات میں شامل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جوہر، یہی جوہر کیا ہے، دم بدم کیا ہے، حرکت کرتا رہے گا. اور حرکت کی ہم نے تعریف کیا کی تھی کہ حرکت وجود متصل سیال،
اور جو حرکت کیا ہے، حرکت اس وجود کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو کیا ہے، متصل ہے و سیال ہے. بس وہ چیز کے جو متصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ واحد ہوتی ہے. بس حرکت چونکہ متصل ہے، متصل سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ، یا مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، پانی جب بخار بنتا ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا یہاں حرکت نہیں ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب جب کہتے ہیں پانی جب بخار بنتا ہے، کہتے ہیں یہاں پر کونوں فساد ہے، اس اصطلاح کی توضیح نہیں دوں گا، فقط سنیں، یہاں پر حرکت نہیں ہے. کیوں حرکت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ پانی ایک دم بخار بنتا ہے. جب آگ کا ٹمپریچر 100 سینٹی گریڈ پر پہنچتا ہے، جیسے ہی وہ 100 سینٹی گریڈ پر آئے، پانی خود بخود کیا جاتا ہے، ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، بخار بن جاتا ہے. بس پانی چونکہ ایک دم سے بخار بن گیا ہے، یہ ایک دم سے تبدیلی آ جانا حرکت نہیں کہلاتی. حرکت کی کیا تعریف کی تھی؟ تغیر تدریجی، آہستہ 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 تغیر آئے اس کو ہم، جیسے مثلا سیب میں آتی ہے، سیب میں جب تبدیلی آتی ہے محسوس ہوتا ہے آپ کو، یا مثلا آپ کے اندر جب تبدیلی آتی محسوس ہوتا ہے، مثلا آپ پہلے بچے تھے، مثلا ایک چند میٹر کے کا تھا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ بڑھے ہوئے، آپ کا جو قد بڑا لمبا ہوا ہے، کبھی احساس ہوا ہے کہ میں تھوڑا لمبا ہو رہا ہوں، مثلا پچھلے مہینے میں اتنا تھا، اتنے سینٹی میٹر یا کتنے کا حساب کرتے ہیں، فٹ کا تھا مثلا، آج میں مثلا اتنے فٹ کا ہوگا، نہیں احساس ہوتا اصلا جب تک انسان آئینے میں اپنے آپ اتنا دیکھے، مثلا کوئی احساس نہ ہو اس طریقے سے، نہیں احساس ہوتا. دوسرا بندہ متوجہ کرتا ہے، اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، مثلا کبھی کھا لیا آپ نے، نہیں احساس ہوتا. یہ جو اس قسم کی تبدیلی ہے اس کو کہتے ہیں یہ متصل سیال ہے، تدریجی ہے. جب یہ ایسی چیز کے جو متصل سیال ہو، اس کا موضوع اگرچہ ثابت نہ بھی ہو، تب بھی ہم اس سے واحد ہونے کو انتظار کر سکتے ہیں کہ یہ حرکت واحدہ ہے. کہتے ہیں پس ہمیں حرکت جوہریہ میں موضوع واحد ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ ممکن ہے آپ یہ جواب دیں مجھے کہ حرکت جوہریہ میں ہمیں موضوع اس لیے ضروری ہے کیونکہ حرکت کیا ہے، لغیر ہی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں حرکت جسم، حرکت قلم، جس میں کہا تھا سفیدی الگ سے نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، جسم سفید، کاغذ سفید، انسان سفید، مطلب یعنی سفیدی چونکہ لغیر ہی ہے، بس غیر ہوگا تو آپ سفیدی اس کو مانیں گے، آپ کا مثلا جس میں سفید ہوتا ہے، نہ یہ کہ سفیدی تنہا نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں حرکت بھی ایسی ہے، حرکت لے غیر ہی ہے، جس میں متحرک، ذات متحرک، قلم متحرک، نبات متحرک، بس حرکت چونکہ لے غیر، وجود لے غیر ہی رکھتی ہے، تو حتماً اس کا موضوع ہونا چاہیے. سفیدی لے غیر ہی ہے، موضوع کی ضرورت ہے اس کو، بس وہ جسم کے اوپر آتی ہے. حرکت چونکہ لے غیر ہی ہے، بس اس کو بھی موضوع ضرورت ہے. بس اس وجہ سے ہم قائل ہیں کہ حرکت جوہریہ کا موضوع ہونا چاہیے. علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حرکت دو قسم کی ہیں، حرکت عرضی و حرکت جوہری. حرکت عرضی میں آپ کی بات درست ہے کہ جب حرکت اعراض کے اندر ہو، تو اعراض چونکہ لغیر ہی ہیں، تو اس وقت اس کو موضوع کی ضرورت ہوگی. لیکن جب جوہر میں حرکت ہو، تو جوہر تو لغیر ہی نہیں ہے، جوہر تو فی نفس ہی لنفس ہی ہے، تو اس کو پھر موضوع کی ضرورت نہیں ہے. بس دو ملاک آپ نے ذکر کیے، میں نے دونوں باطل کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ حرکت جوہریہ کو موضوع ثابت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بارہویں فصل کا خلاصہ تھا کہ جو علامہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے بعد 13ویں فصل ہے کہ جو زمان کے بارے میں، یہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.